ہم اس میں دین کے متعلق ہی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ دین جو ہے یہ بھی اپنے گرد و پیش سے اپنے ماحول سے بہت متاثر ہوتا ہے. اگر ماحول دینی ہو تو لوگ اعلیٰ قسم کے اچھی قسم کے دیندار ہوتے ہیں, اور اگر ماحول بے دینی کا, الحاد کا, کفر اور شرک کا, بدعات کا ہو تو پھر مسلمان بھی بہت ہی گھٹیا قسم کے, نکمے قسم کے مسلمان جو ہیں پیدا ہوتے ہیں. ہم یہ بات اکثر کرتے ہیں آج کل کے نوجوانوں کو دیکھ کر کہ بھئی یہ سب ڈالڈے کی پیداوار ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ دیسی گھی, خالص چیزیں کھاتے تھے, بڑی ہمت اور طاقت والے ہوتے تھے, اور اب کیا رہ گیا؟ ڈالڈا. وہ ڈالڈے کی پیداوار ہے, بے ہمت, کوئی جان نہیں, کوئی طاقت نہیں. تو بالکل اسی طرح سے آج کل کے مسلمان بھی, کوئی صحابہ کے دور کی پیداوار تو ہے نہیں, توحید اور سنت کی پیداوار تو نہیں, بدعات کے دور کی پیداوار ہے, اور بہت گھٹیا قسم کا, بہت ہی گھٹیا قسم کا معیار آج اسلام کا رہ گیا ہے. اگر کوئی آدمی اسلام کا اچھا رنگ اختیار کرتا ہے, اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے تو لوگ حیران ہوتے ہیں, بھئی یہ کہاں سے بول رہا ہے, یہ کس زمانے کی باتیں کرتا ہے, ان کے ساتھ کا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور تو کیا, اب ہم لوگ ان اہل حدیثوں میں ہم نے دیکھا ہے, جب ہمارا کوئی بہاولپور کا باہر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہاولپوری یہ تو خاص قسم کے اہل حدیث ہیں. ان اہل حدیثوں کو اہل حدیث جو ہیں بہاولپوری عجیب معلوم ہوتے ہیں, حالانکہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں, لیکن وہ بہاولپور والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ نرالی قسم کے ہیں, ان کو بڑے اوپرے اوپرے اور عجیب عجیب سے وہ معلوم ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ماحول سے آج دنیا بڑی متاثر ہے. لیکن میرے بھائیو, یہ بات خوب یاد رکھنے کی ہے کہ چلو اور چیزوں میں تو انسان ماحول سے متاثر ہو جائے, لیکن اگر دین کو ماحول سے متاثر کر لے تو دین کبھی صحیح نہیں رہتا. دین کا رنگ تو وہی ہونا چاہیے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا. یعنی دین میں ملاوٹ آ جائے, باقی چیزوں میں ملاوٹ آ جائے تو دنیا کا معاملہ ہے. چلو جوان آدمی نہیں بنے گا, کمزور بن جائے گا, لیکن اگر دین کا معاملہ ہو گیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ یہ دین جو ہے کوئی گھٹیا قسم کا دین بھی ہوتا ہے. فمادا باد الحق الا الضلال, یا خالص اسلام یا پھر کفر, پھر جو ہے درمیانی درجہ کوئی نہیں. ہمیں اس بات کی بہت کوشش کرنی چاہیے, کبھی دائیں بائیں مولویوں کو دیکھنا نہیں چاہیے, یہ فلاں مولوی فلاں مولوی, اتنی مسجدیں ہیں, اتنی یہ تعداد ہے, اتنے لوگ, کبھی نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن حدیث. بس اگر آپ قرآن حدیث کو دیکھیں گے تو آپ کا دین بہت اچھا معیاری اور اعلیٰ درجے کا صحیح ہوگا. اور اگر کو دیکھیں, دیکھو بھائی وہ بات کرو جو ہضم ہو جائے, جس کو لوگ برداشت کر لیں, وہ باتیں نہ کرو کہ جس سے لوگ جو ہیں بالکل ہی یعنی پریشان سے ہو جائیں اور کہیں جی یہ کیا ہو گیا, یہ کیا بات ہے, لوگ ہمیں ماریں گے, اس بات کو تو کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. اسی وجہ سے نرمی کرتے 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 دین کا بالکل حلیہ بگڑ گیا ہے, اس قدر ستیاناش ہو گیا ہے کہ اب خالص دین کو پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے. لوگ گویا یوں سمجھ لیں خالص دین ایک خواب بن گیا ہے. اب دیکھو نا ہمارے ملک میں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جی اسلام ہمارے ملک میں چل سکتا ہی نہیں, حکومت اسلام کیا نافذ کرے. کوئی اسلام کی ایک قسم ہے دیوبندیوں کا اسلام, بریک, اور پھر یہ اہل حدیث ہیں, کس کے اسلام کو نافذ کرے. وہ یہ مسجد ان کی ہے, وہ مسجد ان کی ہے, یہ مولوی یہ کہتا ہے, یہ مولوی یہ کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام چل ہی نہیں سکتا. یہ بات کافر نہیں کہتے, مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اب اسلام جو ہے وہ چل نہیں سکتا. حالانکہ اگر یہ بات ہو, اسلام واقعی اگر ناقص ہو گیا ہو, تو پھر اللہ فوراً نبی نیا بھیجے. ایک طرف تو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں آئے گا, اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اب اسلام اتنا ناقص ہو چکا ہے, اسلام اس قسم کا ہو چکا ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا. حالانکہ جب اسلام حلق ملق ہو جاتا ہے, اگر اسلام خالص نہ رہے تو خدا فوراً نبی بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کا تصور رہے. اب جو اللہ نبی نہیں بھیجے گا, کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا. تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ میرا دین اگر کوئی خالص چاہے گا تو خالص مل جائے گا. ہاں اگر کوئی ہمت ہی نہ کرے تو اس کی بات مرضی ہے. جیسے اب دیکھو نا شہری لوگ کڑاہیوں کا دودھ باہر سے جو آتا ہے دیہات سے شہر میں بکنے کے لیے, وہ کہتے بھی ہیں کہ یہ گھٹیا ہے, وہ مانتے بھی ہیں کہ یہ کھرا دودھ نہیں ہے, لیکن خالص دودھ کبھی پیدا نہیں کرتے. تم کون محنت کرے, خود جانور پالے, خود خالص دودھ نکالے, یہ مصیبت کون کرے؟ وہ گھٹیا چیز قبول کرتے ہیں, نکما دودھ لے لیتے ہیں, اسی سے چائے وہی بچوں کو پلانا, وہ سارا شکوا بھی کرتے ہیں, جانتے بھی ہیں کہ یہ گھٹیا ہے لیکن اسی کو اختیار کیے ہوئے. اور بالکل اسی طرح سے یہی عام دین کا ہے. لوگ مولویوں کی بدگوئی بھی کرتے ہیں, لوگ مولویوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. کیوں؟ یہ جیسے وہ ملاوٹی دودھ بیچتے ہیں اسی طرح سے یہ ملاوٹی مذہب, ملاوٹی دین, ملاوٹی مسئلے گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن وہ چلتے ان کے پیچھے ہی, وہی بھیڑ چال جو عام لوگوں کی. تو میرے بھائیوں, اسلام کا یہ بہت بڑا خاصہ ہے کہ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے آپ کو دین کے معاملے میں لوگوں کی دیکھا دیکھی چلو. دین کے معاملے میں انسان کو بالکل خالص, اور قرآن مجید فاعبد اللہ مخلصا له الدین, اے نبی اللہ کی عبادت کر کس حال میں کہ تیرا دین بالکل خالص. الا للہ الدین الخالص, لوگوں سن لو, اللہ خالص چیز لیتا ہے. تم تو بے ہمت ہو, تم تو گھٹیا چیز قبول کر لیتے ہو. ویسے دل سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ آپ کو گھٹیا چیز ملے, ملاوٹی کھوٹی ناقص چیز ملے. ہم نہیں چاہتے, مجبوری سے بادل ناخواستہ اس کو لوگ قبول کر لیتے ہیں, لیکن اللہ کیوں قبول کرے؟ اللہ گھٹیا چیز, ملاوٹی چیز, کھوٹی چیز کبھی قبول نہیں کرتا. اللہ تو خالص چیز کو قبول کرے گا. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا, فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اللہ ہرگز اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ جتنی مرضی محنتیں کر لے, نمازیں پڑھ لے, حج کر لے, روزے رکھ لے, جو مرضی کر لے, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ, آخرت میں اس کے پلے کچھ نہیں ہو. اس کی نمازیں ملاوٹی, اس کی نمازیں بناوٹی, اس کی نمازیں کھوٹی, اس کے حج کھوٹے, اس کے نیکی کے سارے کام کھوٹے. اللہ کبھی کھوٹی چیز جو ہے اس کو قبول نہیں کرتا, اس کو پسند نہیں کرتا. تو بھائی اگر مسلمان ہونا ہے تو پھر بالکل خالص, کوئی ملاوٹ نہ ہو. دین جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے بالکل اسی قسم کا عقیدہ, اسی قسم کا عمل, کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں, مانتے ہیں کہ رفع یدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, لیکن صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے تو بھی وہابی بن گیا. زبان سے مانتے ہیں, زبان سے اقرار کرتے ہیں, لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ جی ہم ننگے ہو جائیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ تو بھی مکھیاں مارتا ہے. بھائی اس لیے جی ہم تو کرتے ہی. یہ چیز جو ہے یہ پست ہمتی دین میں اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. انسان جو عمل کرے خالص ہو, خالص کے معنی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا ہو. اگر یہ دو خوبیاں کسی عمل میں نہ ہوں گی تو وہ عمل اللہ کبھی قبول نہیں کرے. ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں, ایک تو اللہ کی رضا کے لیے ہو, کوئی دنیاوی مقصد اور نہ ہو. ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے, بھئی مجھے کوئی کام ہے حاجی صاحب سے اور وہ اہل حدیث ہیں, چلو جی ان کی مسجد میں آگے چند دن نماز پڑھو, اپنا کام نکلوا دیں گے. اب یہ جو اتنے دنوں کی نماز سب دیکھا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, یہاں کوئی اجر نہیں. یہ صرف کسی خاص آدمی کو دکھانے کے لیے, اس کو راضی کرنے کے لیے, اپنا مطلب نکالنے کے لیے پڑھی گئی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. نماز اللہ وہی قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خاص, بالکل کوئی دوسرے کا ذرا بھی دخل نہ. اور پھر نماز وہ قبول ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کی ہو. اگر آدمی حنفی طریقے کی نماز پڑھے خدا کبھی قبول نہیں کرے گا. اب بعض لوگ مسئلہ کہ جی مجھے حنفی مسئلہ بتائیں, میں حنفی ہوں. اب آپ سوچئے, حنفی کو دین ہے, امام و حنیفہ کو رسول تھے, امام و حنیفہ کو نبی تھے. اگر تو مسلمان ہے اور محمد رسول اللہ تیرا کلمہ ہے تو تمہیں یہ چاہیے کہ ہر مسئلہ, ہر عمل تیرے دل میں یہ شوق ہو کہ میرا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اگر تو کہے کہ جی میں حنفی طریقے کا کروں, بس گیا برباد, کوئی اس کا ثواب نہیں. اگر اللہ والا معاملہ ٹھیک نہیں, خدا کی رضا مقصود نہیں, کوئی اور مقصد ہے, عمل برباد. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, کسی امام کا, کسی پیر فقیر کا, کسی ولی مرشد کا طریقہ ہے, عمل برباد, کوئی اس کا ثواب. یہ کھڑی بات. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے, دودھ خالص خالص ہی ہے, اور دوسرا جس میں پانی ڈال دیں دودھ تو اس کو بھی کہتے ہیں. اب نماز وہ بھی پڑھتا ہے, وہ بھی پڑھتا ہے, وہ حنفی نماز پڑھتا ہے, وہ محمدی طریقے کی نماز پڑھتا ہے, دیکھنے میں نماز ہے, وہ بھی مسجد میں آتا ہے, وہ بھی مسجد میں آتا ہے, وہ بھی ٹکرے مار لیتا ہے, وہ بھی اپنا ادائیگی کر لیتا ہے, لیکن بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پانی والا دودھ ہے, ایک خالص دودھ ہے. اور رنگ وہی رکھتا جاتا ہے. دیکھو نا, ایک شیر دودھ میں چار شیر پانی ڈال دیں رنگ پھر بھی سفید ہی رہے گا, اور دودھ خالص ہو ایک قطرہ پانی نہ ڈالیں رنگ پھر بھی سفید ہی رہے گا. جو جاہل ہے وہ رنگ دیکھ کر کہتا ہے جی آخر نماز ہی ہے نا جی مولوی صاحب, چھوڑے باتیں, ہے تو نماز ہی نا. ارے بھی اگر دودھ میں تو دگنا پانی ڈال دیں پھر بھی وہ رنگ تو سفید ہی رہے گا, لیکن رنگ ہے اندر کچھ نہیں, نہ اس کا دہی بنے, نہ اس میں سے گھی نکلے, کوئی کام کا کوئی نتیجہ ہی کوئی نہیں نکلتا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلتا تھا, خالص چیز چلتی تھی, بہترین مسلمان پیدا ہوتے تھے. جب بدعتی دین چل گیا, ملاوٹی دین چل گیا, اماموں پیروں فقیروں والا ملا جلا خلط مت گٹ بٹ چل گیا, اب کیسی پیداوار ہے یہ جو آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں. خالص چیز میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی, جب لوگ دیسی گھی خالص دودھ پیتے تھے, کتنے کتنے لمبے پردوں والے, کیسے کیسے جوان, 25-30 میل سفر کر دینا بات ہی کچھ نہیں, اب کٹی بھی جائیں گے تو سائیکل پر چند قدم نہیں چل سکتے, کمزوری کا یہ حال ہے. اسی طرح سے آج کل کے مسلمان سے کچھ نہیں ہوتا, نہ اس سے ہندو قابو آ سکتا ہے, نہ اس سے یہودی قابو آ سکتا ہے. یہ پیداواری دالدہ کا مسلمان ہے, یہ بدعتی مذہب کا پیداوار ہے. یہ آج کل کا مسلمان بدعتی ماحول کی پیداوار ہے, یہ محمدی دین کا پیدا ہوا نہیں. اگر محمدی دین کی پیداوار ہوتی تو دیکھ لو, وہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا جنہوں نے آ کر سارا ہندوستان فتح کر لیا. کہاں سے چلے, سارا ہندوستان فتح کر لیا, اور یہودیوں کا نام و نشان نہیں چھوڑا کہ یہودی کوئی نظر دیا تھا. اور آج دیکھ لو, وہ مسلمان موجود ہیں, ہندو کیسا دن بنا رہا ہے, اور یہودی دیکھ لو کیسے کلینے کر رہا ہے, کیسی چھلانگیں مار رہا ہے. یہ کیوں؟ بالکل وہی بات, بے ہمتی, جان نہیں, سکت نہیں, طاقت نہیں. میرے بھائیو, اس بات کو خوب یاد کر لیں, مسلمان میں جان اس وقت آئے گی جب اس کا دین خالص ہو. اور بلکہ اسی کو اگر جو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی ہے اس کو آگے چلائیں, جب آدمی ملاوٹی چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے, گھٹیا چیزیں کھانے کا عادی ہو جاتا ہے, پھر اعلیٰ چیز اس کو ہضم بھی نہیں ہوتی. اب شہری کسی کو دیسی گھی کھلا کے دیکھو جلاب رکھ جائیں, ہضم ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ ڈالڈے پہ لگ گیا. جو ڈالڈا کھانے کا عادی ہو جائے وہ دیسی گھی بالکل ہضم نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو بدعتی دین پر چلنے والا ہو اسے خالص دین, ہائے ہائے ہائے, مولوی صاحب رہیں گے کہاں؟ نہ کوئی لڑکی دے گا, نہ کوئی لڑکی لے گا, ساری برادری بائی کاٹ کر دے, وہ ہضم ہی نہیں ہوتا, وہ چل ہی نہیں سکتا, وہ بڑا بھاری ہے. اللہ اکبر, خالص دین بڑا بھاری ہے. اللہ نے فرمایا, قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, قبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اے نبی, تو اگر خالص دین کی دعوت دے گا, مشرکوں پر یہ بڑی بھاری ہے, وہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. لیکن فستقیم کما امرتا, ڈٹا رہ, کرنا بالکل کسی سے نہیں, کمزور نہیں پڑنا, اپنی چیز کو خراب نہیں کرنا لوگوں کی وجہ سے کہ لوگ نہیں سنتے. چلو جیسا کہ بات بے وقوف, یعنی میں وہاں امام بن گیا, مجھے کوئی نوکری ملتی نہیں تھی, امام بن گیا, میں نے رفے دینے چھوڑ دی, روٹی کی خاطر, نوکری کی خاطر, امامت کی خاطر رفے دینے چھوڑ دی.
یہ کوئی دین کبھی کام دیتا ہے؟ کبھی یہ دین کام نہیں دیتا. اللہ نے اپنے نبی کو پہلے سے یہ بات بتا دی تھی, قبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ, اگر تم خالص دعوت دو گے قرآن اور حدیث کی تو یہ لوگوں پر بڑی بھاری ہوگی, اسے کوئی برداشت کر سکے گا. اس کا وزن ہر ایک نہیں اٹھا سکتا, اس کا وزن وہی اٹھا سکتا ہے جس کے قوا مضبوط ہیں, جس میں ہمت اور طاقت ہے. دیکھیے یہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, لیکن اگر ہم بالکل اپنے اندر کو تبدیلی پیدا نہیں کریں گے تو جو ہی جان نکلے گی سب باتیں کھل کر سامنے آ جائیں. مشکات شریف اٹھا کر دیکھیں, حدیث کی کوئی کتاب اٹھا لیں, عذاب قبر کا باب آپ دیکھیں, اس میں تو تین ہی ہے نا, یا مسلمان یا کافر یا وہ جو بین بین, اس میں تو تین ہی بن سکتی ہیں نا. ایک وہ جو خالص اللہ کا بن گیا, خالص مسلمان, اعلیٰ درجے کا معیاری, اور ایک وہ جو خالص کافر, بالکل چٹا ننگا کافر, اور ایک وہ جو درمیان لگتا ہے. مسلمان بھی مسلمان سمجھتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا یہ کوئی فرق نہیں. تین ہی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ قبر کے سلسلے میں حضور کی حدیثیں کہ سوال ہوتا ہے, جب مسلمان سے سوال ہوتا ہے اس میں اتنی ہمت اور جرت ہوتی ہے, فرشتے اس سے پوچھتے ہیں آ کر, اس سے سوال کرتے ہیں, من ربوں کا, ما دینوں کا, من نبیوں کا, کراس کوشچننگ ہوتی ہے. وہ اتنا دلیر, اتنی جرت والا, وہ کہتا ذرا ٹھہرو نماز پڑھنے دو, پھر تم سے بعد میں بات کریں. اتنی اس میں ہمت اور طاقت ہوتی ہے. اور ہمارا بامل منافق ہو بل کافر ہو, خالص کافر اور جو بین بین لگتا ہے ہمارے جیسا, وہ کہے گا ہا ہا دادری مجھے تو کوئی پتہ ہی نہیں. بھئی کافر تو کہے مجھے کوئی پتہ نہیں, یہ مسلمان جو مسجدوں میں آتا ہے, اذانیں سنتا ہے, نعرے لگاتا ہے, صلاۃ سلام پڑھتا ہے, اس کے بارے میں بھی حدیث میں صاف ہے کہ منافق اور کافر جو بالکل اسلام کے دائرے میں سرے سے داخل نہیں ہوا, جیسے وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا ویسے یہ منافق بھی کوئی جواب نہیں دے سکے. دونوں کہیں گے لادری 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 مجھے کوئی پتہ نہیں, بس جو لوگ باتیں کرتے تھے میں نہیں کر دیا سن لی, جو لوگ باتیں کرتے تھے میں نہیں کر دیتا. دیکھنا اپنے اندر انسان اگر وفی انف سے کو, اگر اپنے اندر انسان جھانکے غور کرے تو آدمی کو نظر تو آ ہی جاتا ہے کہ میں کتنے پانی ہوں. اب دیکھیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اپنے دین سے کہ میرا دین کیسا ہے. ہم ایک چیز کو برا بھی کہتے ہیں, ہم ایک چیز کو برا بھی کہتے ہیں لیکن اس کو کر بھی لیتے ہیں. ہم کسی کو برا بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں. میل جول ہمارا, تعلقات ہمارے, رہنا سہنا ہمارا بالکل اسی قسم کا ہے. ورنہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تو خالص ہے تو تجھے بالکل علیحدہ رہنا چاہیے, گندی چیز کے ساتھ میل جول کر, اعلیٰ چیز کا, معیاری چیز کا, گھٹیا اور گندی چیز کے ساتھ میل جول کر. اور یاد رکھیے اعلیٰ اور گھٹیا دو مل جائیں نتیجہ گھٹیا. منڈی میں چلے جائیں, یہ مسئلہ ہے آپ کے سامنے آ جائے گا, غلہ منڈی چلے جائیں, بہاولپور, ملتان, کسی جگہ, لوگ شکر درا کرتے ہیں, چاول درا کرتے ہیں, چاول کئی قسم کا لیا, ڈھیر لگا کے ملا کے سب ایک کر دیا. اب جانداری سے بتائیے جب قیمت لگے گی اس کی, اعلیٰ کی قیمت لگے گی, گھٹیا کی قیمت لگے گی. وہ جو اعلیٰ قسم کا چاول تھا اس کی قیمت روزی کبھی بھی لگے گی کیونکہ گھٹیا سے وہ مل گیا ہے. اگر وہ اعلیٰ علیحدہ ہوتا اس کی بڑی قیمت ہوتی. اب وہ گھٹیا سے مل گیا ہے, اب وہ گھٹیا کے ساتھ مل گیا, اس کی قیمت بھی گر گئی. جب کوئی خالص مسلمان کسی بدعتی اور مشرک سے مل جاتا ہے, اس کو لڑکی دے دیتا ہے, اس سے لڑکی لے لیتا ہے, ان سے تعلقات استوار کرتا ہے, روابط قائم کرتا ہے, بس اس کی قیمت اللہ کے ہاں بالکل گر جاتی ہے. اور دنیا میں تو چلو ہمیں ضرورت ہے, چاول کھانے ہیں, دڑائی لے آئے, جیسا کیسا مل گیا, لیکن اللہ کھوٹی چیز کیوں لے؟ سوچیں اس پر غور کریں, اللہ کیوں کوئی مجبور ہے کہ اللہ گھٹیا چیز لے؟ یہ تو سارا ہمارا فائدے کا کام ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے, ہماری خوش قسمتی, اور اگر وہ پھٹکار دے اس کی مرضی. اللہ کہتا ہے اے بندے میں تیری ناقص چیز کیوں لوں, تو مجھے یہ بتا. سوچے اس بات پر غور کریں, اللہ کو ضرورت ہے کہ اس نے کسی کو کھانا کھلانا ہے یا اس کو خود بھوک ہے، وہ گھٹیا چیز خرید لے. ہم تو ملاوٹی دودھ خریدتے ہیں، ہم بناسپتی گھی لیتے ہیں، ہم دڑا منڈی میں جا کر چاول کا، شکر کا، مختلف چیزوں کا دڑا ہم خرید لیتے ہیں. بھائی اس لیے ایک سستا مل جائے گا، چلو بچوں کا پیٹ آ کر بھرنا ہے. بتائیے اللہ ہمارے گھٹیا عمل کو کیوں قبول کرے؟ اللہ ہمارے گندے عقیدے کو کیوں قبول کرے؟ اللہ کہتا ہے میں کبھی ناقص چیز، درے والی چیز میں کبھی نہیں لیتا. اللہ تو ہر اس چیز کو قبول کرتا ہے. تو اگر کچھ چاہیے، اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ ہے کہ اللہ کہاں جا کر مجھے کچھ مل جائے، تو پھر چیز خالص تیار کریں، بے شک تھوڑی ہی. اور اگر دڑا ہو، ملاوٹی چیز ہو، ڈھیروں کے ڈھیر لے جائیں، سب بیکار، سب بیکار. اللہ کبھی گھٹیا چیز، ملاوٹی چیز قبول نہیں کرتا. اب دیکھیے دین ویسے پھیلاؤ دیکھیں تو کوئی حد نہیں، دین کے اتنے مسئلے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. اور اگر ان کا خلاصہ نکالیں جوہر، تو پانچ چیزیں نظر آتی ہیں. ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکات، یہ پانچ. ویسے بہت سے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں. ان کا خلاصہ نکالیں تو پانچ، کلمہ اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات. اور اگر پھر اگر ان پانچ کو نچوڑیں، ان کا جوہر نکالیں، تو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ. اب نجات جو ہے وہ اس پر ہے، اس کلمے پر نجات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نجات ہے. اور میرے بھائیوں، آج آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کا یہی ٹھیک نہیں. یہ تبلیغی جماعت والے تو پھرتے ہیں نا کہ کلمہ صحیح کراؤ جس کا، بہ با لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 20 دفعہ کہلوا دیا، 25 دفعہ کہلوا دیا. ارے اگر زبان موٹی ہو، آدمی ٹوٹا پھوٹا کلمہ پڑھ لے، اللہ اس کو بھی قبول کر لے گا. اگر زبان موٹی ہو، تلفظ صحیح نہ ادا کر سکے، پوری صحت کے ساتھ نہ پڑھ سکے، ٹوٹا پھوٹا پڑھے، اللہ اس کا بھی قبول کر لیتا ہے. لیکن دل میں اس کی سمجھ پوری ہو، اس کی سمجھ جو ہے اس کے دل میں وہ پوری ہو. اب دیکھیں لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اب کوئی پوچھے کیوں اللہ، تو جو کہتا ہے میرے سوا معبود کوئی نہیں، آخر تیری اجازہ داری کیوں کہ تو اکیلا معبود، اور کوئی معبود ہی نہیں ہو سکتا. دیکھو نا، سمجھنے کی بات ہے، خوب توجہ سے سنیے اور سمجھیے اس بات کو. اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کہلواتا ہے یا واقعتا یہ بات ہے، آخر تو اکیلا معبود کیوں اور کوئی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کہتا ہے بھونس نہیں ہے، سمجھ لو بات کو، میں زبردستی نہیں کرتا. اگر تمہارا دل مانے، تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ جملہ سچا ہے، یہ بات کھری ہے، واقعتا میں ہی معبود ہوں، تو مانو. اور اگر تمہیں شبہ پڑے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں، بالکل نہ اسے پڑھو. تم دیکھو، اب اللہ دلائل دیتا ہے، اللہ سمجھاتا ہے. تم دیکھو، ساری کائنات کا خالق میں ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ سمجھنے کی بات ہے. ساری کائنات، آسمان، عرش، زمین، سورج، ستارے، چاند، پھر یہ جتنی چیزیں یہ زمین کے اندر، یہ انسان اور جن، درخت فلاں فلاں، یہ وہ نباتات، حیوانات اور یہ جمادات، جہاں بھی جدھر بھی تم دیکھو، تم بتاؤ یہ میں نے پیدا کیے ہیں یا کسی پیر فقیر نبی ولی نے پیدا کیے ہیں یا انہوں نے میرے ساتھ مل کر کام کیا؟ اب بتائیے کیا جواب دے گا بریلی یا اہل حدیث یا کوئی اور؟ مانے گا کہ نہیں مانے گا کہ نہیں یا اللہ، یہ تو کہ تو نے اکیلے نے پیدا کیے، کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے، خالق تو اکیلا ہے، تیرے سوا کوئی خالق نہیں. ارے ایک کھڈا بھرنا پڑ جائے، کوئی گڑا سا ہو، مٹی ڈالنی ہو، تو اس کو ٹرالی کے پیچھے کتنے پھرتے ہیں؟ کبھی ٹرالی کو کرایے پہ مل جائے, ابھی مٹی نہیں مل رہی, ٹرالی تو مل گئی مٹی نہیں مل رہی, وہ گرا بھرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر کسی جگہ بھاؤ ڈالنا ہو تو مٹی لانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے ارے تمہیں اندازہ تو کرو یہ زمین اتنی مٹی کہاں سے آئی, یہ زمین جو اتنی مٹی ہے یہ کہاں سے آئی, یہ آسمان کوئی زمرد کا ہے, کوئی یاقوت کا ہے, کوئی کسی جنس کا ہے, کوئی کسی جنس کا ہے, یہ اتنی جنس کہاں سے آئی, یہ سورج اللہ اکبر جس کے اندر اللہ نے اتنا تیز یا کوئی اور مادہ ڈال رکھا ہے اور پتہ نہیں کب سے یہ جل رہا ہے, اتنی روشنی اور اتنی گرمی کہ بندے اس سے زندہ, جانور اس کے ساتھ زندہ, فصلیں اس کے ساتھ پکیں اور روشنی اس کے ساتھ ہو. اللہ اتنا میٹیریل کہاں سے آیا. خدا کہتا ہے کہ ساری کائنات کا میں اکیلا خالق ہوں یا میرے ساتھ تمہارا کوئی نبی ولی پیر مرشد کسی کا کوئی حصہ ہے. مشرق سے مشرق بھی کہے گا یا اللہ نا اکیلا تو خالق ہے, کسی اور کا اس کے تیرے ساتھ حصہ نہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اور قرآن مجید میں جا بجا خدا کہتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض, میں جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں, نیچے سے نیچے کیا ہے, اوپر سے اوپر کیا ہے, لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, میرا علم ایسا ہے کہ کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں. کہو کسی کا علم ایسا ہے؟ اب بریلوی کہے گا ہاں حضور عالم الغیب, حضور عالم الغیب تھے, پیر جو مزار کے اندر پڑا ہے اسے پتا ہوتا ہے مرید آیا ہے یا مرید نہیں آئی ہے, چڑا بیٹھا ہے یا چڑی بیٹھی ہے, اسے سب پتا ہوتا ہے. بزرگ جو ہیں ان کو تو دلوں کا پتا ہے کہ دل میں کیا ہے, یہ کہہ دے گا. پھر اختیار کا معاملہ, بھائی اللہ کے سوا کسی اور کو اختیار ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. آپ بخاری شریف اٹھائیں اور سیرت کی کتابیں اٹھائیں کہ آپ کے پاس پینے کے لیے کوئی چیز لائی گئی لیکن پی نہیں سکے جان کے, یہ اختیار کی بات ہے. جب موت کا وقت آ جائے تو پھر ختم اختیارات آپ سے ساری ختم, اور جب چاہے اللہ ختم کر دے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو کوئی اختیار نہیں. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ اللہ نے اختیار دیا ہے اور یہ جب چاہے گا خدا ختم کر دے گا, یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور جب تک خدا چاہتا ہے جب چاہے گا ختم کر دے گا. پرانے دیکھ لو جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے جی زبان اس کی چلتی نہیں ہے, اپنے اختیار نہیں تھا نا اس کا, اللہ نے وہ سلب کر لیا, وہ لے لیا. لیکن ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ حضور مختار کل تھے, وہ عالم الغیب تھے. میرے بھائیوں اللہ زبردستی کبھی نہیں کرتا, اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ کہتا ہے اگر تو یہ سمجھتا ہے اور تیری یہ بات صحیح ہے کہ تیرا کوئی نبی کوئی تیرا مرشد پیر عالم الغیب ہے اور کوئی مختار کل ہے تو لا الہ الا اللہ بالکل نہ پڑھ, لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھے جس کے دل نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں, مالک نہیں, رازق نہیں, عالم الغیب نہیں, مختار کل نہیں. یہ ساری صفتیں صرف اس میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں پائی جاتی. جس کا تجربہ, جس کا علم, جس کا مشاہدہ اسے یہ یقین دلا دے کہ یہ صفتیں صرف اللہ کی ہیں وہ تو لا الہ الا اللہ پڑھے, کہ جب یہ صفتیں کسی اور میں پائی نہیں جا سکتی تو اس کے سوا کوئی الہ ہو نہیں سکتا. لیکن جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میرا پیر بھی عالم الغیب ہے, اس کو بھی دل کے رازوں کا پتہ ہوتا ہے, اللہ کے رسول بھی عالم الغیب ہیں اور ولی اولیاء جو ہیں وہ بھی عالم الغیب ہیں, تو خدا کی طرف سے اس کے لیے کیا اعلان ہے؟ خدا کہتا ہے لا الہ الا اللہ نہ پڑھ, یہ بالکل غلط ہے. لا الہ الا اللہ تو صرف اس کو زیب دیتا ہے جس کا یہ عقیدہ ہو, جس کا یہ تجربہ ہو, جس کا یہ مشاہدہ ہو, جس کو یہ یقین ہو کہ ان صفات کا مالک سوائے اللہ کے کوئی نہیں, اس لیے معبود صرف وہی ہو سکتا ہے. اور اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا تیرا تیرے پیر نے دیا ہے تو لا الہ الا اللہ کیوں پڑھے؟ تو ساتھ یہ بھی کہو کہ کوئی معبود نہیں، میرا پیر بھی ساتھ معبود ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا پیاری سی سادہ سی بات کہی، یا ابتے، اے میرے باپ، لما تعبدو، تو کیوں عبادت کرتا ہے؟ ما لا یسمعو، جو نہ سن سکے، ولا یبصرو، نہ دیکھ سکے، ولا بالکل نہ مانگو، اور مجھے لا الہ الا اللہ نہ کہو. کیوں؟ تمہیں فائدہ اوروں سے مل جاتا ہے. تم سمجھتے ہو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اولاد دے دیتے ہیں، وہ ہماری آوازیں سنتے ہیں، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ہماری مشکلیں حل کرتے ہیں، وہ تمہارے معبود ہیں، لا الہ الا اللہ چھوڑ دو. لیکن نہیں، مسلمان منافق ہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب نے لا الہ الا اللہ پڑھی. بالکل آخری حالت ہے، بیمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور جا کر کہنے لگے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ احاد جو لکا عند اللہ، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اس نے کہا نہ، بالکل. کیوں؟ وہ منافق نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت ہمارے کام کرتے ہیں تو اللہ کے اللہ معبود کہاں سے آیا؟ یہ بھی معبود ہے. لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور میرے بھائیوں، خوب سوچ لو، ہم کے بدھو بالکل لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور دوسرے کام بھی سارے ساتھ چلتے ہیں. اس لوگ کہتے ہیں جی وہ جب مرنے لگا جی لا الہ الا اللہ، ارے جب اس نے زندگی میں نہ لا الہ الا اللہ سمجھا تو اگر وہ مرتے کا لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا تو کیا فرق پڑ گیا؟ وہ جانتا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ چیز کیا ہے. لا الہ الا اللہ تو اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے جس نے سمجھ لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے کیا. دیکھیے لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. کیوں؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، بزرگوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، تو اس کو مخلص ہونا چاہیے، اس کو بولڈ ہونا چاہیے. منافق ٹھیک نہیں، اس کو کہنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ میں نہیں پڑھتا. نہیں مزہ تو آئے. اب لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں پیرانتا بچے کا نام بھی رکھ دیا. اب پیرانتا کہ میں نے یہ مجھے بیٹا پیر نے دیا تھا. اب بتائیے جس نے بیٹا دے دیا وہ معبود کیوں نہ ہو؟ اس کی تو عبادت ضرور کرنی چاہیے. پھر لا الہ الا اللہ بالکل نہیں پڑھنا چاہیے. اگلا حصہ جو ہے محمد رسول اللہ کا ہے. اب لا الہ الا اللہ میں آپ نے دیکھ لیا، میں نے دیکھا آپ کو بتایا کہ دین کا سلسلہ بڑا وسیع ہے. یہ مسائل سارے کے سارے، سب کا خراب، یہ معمولی چھوٹی چھوٹی نیکی، اس قسم کی سب باتیں، لیکن سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پانچ چیزیں جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ پانچ. اور پھر ان پانچ میں سے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ کا تو حال آپ نے سن لیا. اور اس میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے شیعہ دوست اور دوسرے ان سے ملتے جلتے سارے کے سارے گئے، لا الہ الا اللہ جھوٹا، بالکل جھوٹا نکلا. اب آئے محمد رسول اللہ کی طرف، اس کے ساتھ آدمی مسلمان ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، یہ دونوں پارٹس، دونوں جز جو کلمے کے ہیں، یہ دونوں پڑھ کر آدمی مسلمان ہوتا ہے. محمد رسول اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ لوگوں اس کی پیروی کرو. یہ محمد رسول اللہ کے معنی ہے. محمد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ نے اس کو بھیجا ہے. کیوں؟ اس کو چٹھی دے کر، اس کو پیغام دے کر، زندگی کا نمونہ بنا کر کہ لوگوں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے یہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارتا ہے. لیکن لوگوں نے، یا لوگوں نے کیا کیا؟ حنفی بن گئے. نماز حنفی طریقے کی، روزے کے مسئلے حنفی طریقے کے، یعنی بالکل اس طرح سے کہ جیسے نبی کی پیروی کرنا ہے، بالکل اس طرح سے امام کی پیروی. بھائی دیکھو، اللہ تو بھیجتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ یہ ہے، اور ہم نے اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے بنا لیے. شیعہ نے 12 بنائے، ان میں سے کچھ نے 6 بنائے، اور ہمارے بھائیوں نے سنیوں نے چار بنائے اور پھر چار بنا کر کہہ دیا ایک ہمارا تین عورتوں حنفی. اب ہمارا امام امام ابو حنیفہ اب کیا کریں گے, نماز کے مسئلے سارے حنفی, نماز حنفی طریقے کی, روزہ حنفی طریقے کا, حج حنفی طریقے کا. اللہ اکبر. وہاں جا کر دیکھیں حال ہوتا کیا ہے. عرفات میں کھڑے ہوتے ہیں, جو وہاں کا امیر حجاج ہوتا ہے حج پڑھانے والا, مکے والے لوگ جو ہیں سعودی, ظہر اثر اکٹھی پڑھتے ہیں, لیکن حنفی ہائے ہائے وہ بھٹے کھائے گا وہاں, اتنا تنگ ہوگا, اتنا تنگ ہوگا, اس کا دل مانتا ہی نہیں کہ میں ظہر اور عصر اکٹھی کر کے پڑھوں, دل مانتا ہی نہیں. وہ بھی اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں سعودی, اور اہل حدیث بھی اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے, طریقہ یہی ہے. دیکھو نا, جس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ظہر ظہر کے وقت پڑھنا, عصر عصر کے وقت پڑھنا, اسی نے ہمیں یہ سکھایا کہ آج کے دن نویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں زور اثر کو اکٹھی پڑھنا. اب کیا کرتے ہیں انفی بھائی ہمارے, بڑے تنگ ہوتے ہیں, بڑے تنگ ہوتے ہیں, کبھی کھس گئے کبھی ادھر کھس گئے, نانا جی زہر زہر کے وقت پڑھیں گے, اثر اثر کے وقت پڑھیں گے, جمع کو دل نہیں مانتے. کیوں بھائی؟ ہم انفی, ہمارا امام امام ابو حنیفہ, تو اب محمد رسول اللہ ٹھیک رہ گیا. ویسے وہ کبھی نہیں کہیں گے ہائے 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 محمد رسول اللہ بالکل سچا امام حنیفہ کو رسول ہے. بالکل اسی طرح سے بریلوی کبھی نہیں کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہیں یا گیارہویں والا پیر الہ ہے, لیکن یہ کہیں گے کہ اگر گیارہویں نہ دی اور وہ ناراض ہو گیا, نہ بھینس بچے نہ بچہ بچے, تباہی کر دے گا سب. یہ بھی کہتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ نہیں لا الہ الا اللہ سچا, ہم کو ان کو معبود تھوڑا مانتے ہیں, حالانکہ یہ معبود ہے. اب دیکھو نا, ابراہیم علیہ السلام کا کلیہ کتنا پیارا کلیہ ہے, یا ابتے لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھ سکے نہ سن سکے نہ تجھے کو فائدہ پہنچا سکے. اب جانداری سے بتائیے, بریلوی کبھی یہ کہتا ہے کہ پیر کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا؟ تو توبہ جی, ڈوبے بیڑے پار لگا دیں, بے اولادوں کو با اولاد کر دیں, وہ بگڑیے بنا دیں, وہ دستگیر, دستگیر کے معنی کیا ہیں؟ دستگیر کے معنی جب آدمی پریشان ہو, ڈوب رہا ہو, لڑک رہا ہو, ڈول رہا ہو, ہاتھ پکڑے گردی میں سنبھالتا ہوں. اب یہ معبود نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن خدا کی قدرت, منافق کبھی دلیر نہیں ہوتا, وہ چھپ کر کام کرتا ہے, زبان کچھ کہتی ہے دل کچھ کہتا ہے. میرے بھائیو, بالکل بالکل کسی امام کی پیروی کرنا, کسی امام کی تقلید کرنا, مسئلے اس کے ماننا, یہ سمجھنا کہ میرا مذہب اس کا مذہب ہے, یہ اس کو نبی بنانا ہے, اس کا محمد رسول اللہ بالکل جھوٹا ہے. جیسے پیرا جتا نام رکھنے والا کا لا الہ الا اللہ جھوٹا ہے, ایسے حنفی طریقے کی نماز پڑھنے والے کا محمد رسول اللہ جھوٹا ہے. دین کے جو دو بڑے یعنی کلمے کے دو جز جو ہیں لا الہ الا اللہ, دنیا برباد ہی تب ہوتی ہے کوئی لا الہ الا اللہ میں مر گیا, کوئی محمد رسول اللہ میں مر گیا. مسلمان کون ہوگا جو لا الہ الا اللہ میں بھی سچا ہو اور محمد رسول اللہ میں بھی سچا ہو؟ اور جو لا الہ الا اللہ میں جھوٹا وہ گیا, جو محمد رسول اللہ میں جھوٹا وہ بھی گیا. پاس وہی ہوگا, مسلمان وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نے سچا. دیکھیے, یہ جو میں نے آپ کے سامنے طریقہ اختیار کیا ہے گفتگو کا, یہ قرآن سکھاتا ہے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بادشاہ کو بھی خط لکھتے عیسائیوں کو, آپ قرآن مجید کی یہ آیت لکھتے, قل یا اہل الکتاب, اے تورات اور انجیل کے ماننے والوں, تعالوا آؤ, الی کلمتی, چلو میرا فیصلہ کہ میں رسول ہوں محمد رسول اللہ کا تو بعد میں کریں گے, آؤ پہلے لا الہ الا اللہ کا تو فیصلہ کر لیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, وہ کلمہ کیا پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اسی طرح سے نوح علیہ السلام والے بھی سارے لا الہ الا اللہ, نوح نجی اللہ, آدم صفی اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ کون شروع سے ایک چلا آ رہا ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو حضور جب عیسائیوں کو خط لکھتے یہ لکھتے قل یا اہل الکتاب, اللہ پڑھا رہا ہے اپنے نبی کو, اے نبی تو پڑھ, تو کہہ عیسائیوں کو, یوں دعوت دے ان کو, یوں تبلیغ کر, یا اہل الکتاب, اے یہودیوں, اے عیسائیوں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, چلو محمد رسول اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ لو, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس ایک کلمے پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان کامن ہے, مشترک ہے, برابر ہے, ایک, وہ کیا ہے؟ لا الہ. ارے اگر محمد رسول اللہ میں کوئی دیر لگ جائے تو وہ بات کی بات ہے, پہلے لا الہ الا اللہ تو ٹھیک کر لو, آؤ اس پر سب ایک ہو جاتے ہیں, یہ تو ہمارا مشترکہ ہے, پہلے بھی یہی کہتے گئے, میں بھی یہی کہتا ہوں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس لا الہ الا اللہ کے معنی کرتے ہیں, اللہ نعبد الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. اور عبادت کیا ہے؟ قولی, مالی, بدنی. التحیات پڑھتے ہیں ہم, التحیات ہو کیا میں نے تمام زبانی عبادتیں, والصلوات ہو تمام بدنی عبادتیں, والطیبات ہو ساری مالی عبادتیں, للہ اللہ کے لیے. اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں, دیکھو نا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اگر نماز پڑھتے ہیں, نماز میں ہمارا بدن حرکت کرتا ہے, کبھی رکوع کرتے ہیں, کبھی سجدہ کرتے ہیں, کبھی کھڑے ہوتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, یہ جسم حرکت کرتا ہے نا خدا کے سامنے مختلف اداؤں کے ساتھ, مختلف حرکتوں کے ساتھ خدا کی بندگی کرتا ہے, یہ جسمانی عبادت. ہم مال قربانی کرتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے, وہ مالی عبادت. بیٹھ کر وظیفے کرتے ہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, قرآن پڑھتے ہیں, یہ قولی, زبان سے, جسم کو حرکت نہیں دینا, زبان سے پڑھتے رہیں. یہ تینوں طرح کی عبادت جو ہے, اللہ نعبد الا اللہ, تینوں طرح کی عبادت ہم صرف اللہ کی کریں. اب آپ دیکھیں, اب جو تین طرح کی عبادت میں سے کسی ایک طرح کی عبادت کسی اور کے لیے کرے, لا الہ الا اللہ گیا, موٹی سی بات ہے. مثلا آپ دیکھیے, حج عبادت ہے کہ نہیں؟ حج عبادت ہے. کیا کرتے ہیں اس میں؟ اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں, سفر کر کے جہاز میں جائیں, بحری ہو, ہوائی ہو, پیدل جائیں, بسوں پہ جائیں, اونٹ پہ جائیں, اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں, اور یہ عبادت ہے سفر کرنا. اور وہاں جا کر ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے پیش کرتے ہیں, لبیک لبیک یا اللہ, آ گئے اللہ تیرے گھر میں, آ گئے, تو نے بلایا, تو نے ہمت دی, پیسہ دیا, طاقت دی, اللہ آ گئے, تیرے بندے ہیں, تو ہمارا مالک ہے, تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے محتاج ہیں, تیرے بلاوے پر آ گئے, یہ عبادت ہے نا. اب آپ سوچیے, جو لوگ مزاروں پر عرصوں پر جاتے ہیں, یہ عبادت نہیں ہے. سب کام وہی ہوتے ہیں, لوگ سبیلیں لگاتے ہیں مزار پر جانے کے, جا رہے ہیں لوگ راستے میں سبیلیں لگاتے ہیں, اور وہاں پہنچتے ہیں, اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں, نذرانے پیش کرتے ہیں, سارا کچھ. میرے بھائیو, اگر بیت اللہ کی زیارت کے لیے جانا اللہ کی عبادت ہے, تو کسی کے مزار پر جانا یہ اس کی عبادت ہے, یہ بدلی عبادت ہے. تو جو یہ کام کرے, کہیے اس کا لا الہ الا اللہ ٹھیک رہ سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا, گیا, اڑ گیا, لا الہ الا اللہ تو اڑ گیا, بالکل اڑ گیا. پھر وظیفہ دیکھ لو, وظیفے, حضور کے نام کا وظیفہ, یا رسول اللہ, یہ وظیفہ ہے, یا رسول اللہ حضور کی عبادت ہے, اللہم اللہ کی عبادت نہیں, رب, یا رب, اللہم, اے اللہ, یہ اللہ کی عبادت ہے, قولی عبادت ہے, اللہم یا رب, ربنا, یہ اللہ کی عبادت ہے. اور میرے بھائیوں, پیروں کو پکارنا, اللہ کے رسول کو پکارنا, یہ ان کی عبادت ہے, اور یہ سریعن شرک ہے. لا الہ الا اللہ برباد ہو گیا, اڑ گیا, چلا گیا. اب دیکھ لو, قربانی اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ کوئی اس سے انکار کر سکتا ہے؟ جانور قربانی کا ہم خرید لیتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, بڑھ چڑھ کر پیسہ لگاتے ہیں, ہزار ہزار, پندرہ پندرہ سو, دو دو ہزار, پانچ سو, آٹھ سو, نو سو, بکرا ہے, چھترا ہے, گائے ہے, کتنا پیسہ لگاتے ہیں. کبھی اس گوشت کو آپ بیچ سکتے ہیں؟ سوال نہیں پر, ہائے ہائے, یہ قربانی کا گوشت, یہ تو اللہ کے نام ہو گیا, اس کو بیچ تو نہیں سکتے. بھئی کیوں اللہ اس کا گوشت کھائے گا؟ نہیں 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 اللہ نے گوشت کیا کھانا ہے، خدا کھالوں کے پیسے لے گا کھا لے؟ نہیں نہیں بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھئی پھر یہ کیا؟ بھئی اس کے نام کا ہے، اس کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ اس کے نام کی یہ مالی قربانی کی ہے، یہ ہماری مالی عبادت. اب بتائیے گیارہویں پھر پیر کی عبادت نہ ہوگی؟ آخر آپ پیسے خرچ کرتے ہیں دودھ پر، چاولوں پر، ان چیزوں پر آپ نے پیسے خرچ کیے، اب اسے لوگوں میں فری تقسیم کرتے ہیں، اور پھر نیت کیا ہوتی ہے؟ پیر راضی ہو جائے. اور اگر کسی نے کہا نہ کر تو پھر ہاں دیکھو جی، اب دیکھ لینا جی، کچھ نہ کچھ ضرور ہو کر رہے گا، یا بچہ مر جائے گا یا جانور مر جائے گا، خیر نہیں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. میرے بھائیوں یہ صرف پیر کی عبادت ہے اور یہ مالی عبادت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قرآن مجید کی آیت آپ بادشاہوں کو لکھتے، اس میں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے، اور اس کی پہلی دفعہ پہلی شرط اس کی اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اللہ کے سوا کسی کے نام کا وظیفہ کریں، نہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر بکرا ذبح کریں، نہ اللہ کے سوا کسی کے نام پر کوئی قربانی دیں، نہ اللہ کے گھر کے سوا زیارت کے لیے کبھی سفر کر کے کسی مزار کے لیے جائیں. اللہ نعبد الا اللہ، مالی قولی بدنی کسی قسم کی عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں. اب دیکھو عبادت نہ کریں، پھر کہہ دیا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں، اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں اصل میں سمجھنے کی بات ہے، پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، پہلے ذہن بنتا ہے، پھر ایکشن عمل ہوتا ہے. پہلے انسان اپنے ذہن میں ایک عقیدہ ایک نظریہ قائم کرتا ہے، پھر اس کے تحت آدمی کام کرتا ہے. دیکھیے ایک عام آدمی ہو بالکل دیہاتی سا، گمار سا، اجنبی سا، کوئی اس میں آپ کو قابلیت کوئی جوہر نظر نہ آئے، ہر بچے ہٹا دو، جسے بٹھا دو، کون ہے یہ؟ اور اگر کہے اللہ کے بندے کے تو ڈی سی ہے، اچھا اچھا نہیں معاف کرنا جی، میں مجھے پتا نہیں تھا. دیکھا نا، جب اس نے ہلکا سمجھا، اس کے ذہن میں یہ نظریہ تھا کہ یہ کچھ نہیں، ایسے ہی آدمی ہے، ہلکا پھلکا غریب تھا، پر ایک طرف کر دو اسے. اور جب اس کا نظریہ یہ ہو گیا کہ یہ تو ڈی سی ہے، یہ تو فلاں عالم ہے، یہ تو فلاں چودھری، میں کہ نہیں معاف کرنا، میں مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے پتا نہیں تھا، بڑھ گیا نا ایکشن. اس صورت میں آپ کا عمل اور ہے، جب آپ کے ذہن میں اس کا نظریہ کچھ اور ہو گیا، آپ کا عمل بالکل اور ہے. تو میرے بھائیوں مشرک جب کسی مدار پر جا کر کوئی کام کرتا ہے، جب کوئی گیارہویں دیتا ہے، پہلے مشرک بنتا ہے، بعد میں کوئی عمل کرتا ہے. اب دیکھنا آدمی پہلے مسلمان ہوتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے. اسی طرح سے مزار پر جو جاتا ہے، پہلے مشرک بن جاتا ہے، مزار پر بعد میں جاتا ہے. پہلے مشرک بن جاتا ہے، گیارہویں بعد میں. اس کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے، میری اولاد، میرے جانور، میرا مال، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے. وہ ان کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور ان کو بہت برابر اور برکت والا بھی بنا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی گیارہویں دیتا ہے، اس کے نام کے چلے کرتا ہے، اس کے نام کے وظیفے کرتا ہے. تو اصل شرک جو ہے وہ ذہن کا شرک ہے کہ کسی کو آپ کیا سمجھتے ہیں. اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چاہے کر دے، آپ مشرک ہو گئے، اس کو آپ نے اللہ کا شریک بنا دیا، یہ خاصہ صرف اللہ کا. تو پہلی شرط یہ تھی کہ اللہ کے سوا عملاً ہم کسی کو معبود نہ بنائیں. دوسری شرط یہ تھی کہ ذہنی اعتبار سے ہم اللہ کے سوا کسی کو ان صفات کا حامل، ان صفات سے موصوف نہ سنیں. اور پھر تیسری شرط بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں، ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. دیکھیے آپ نے دیکھ لیا نا، شرک پہلا اور شرک دوسرا، اب یہ شرک تیسرا. حضرت علی بن حاتم جب قرآن مجید کی یہ آیت اتری، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان عیسائیوں نے اپنے عالموں کو، اپنے بزرگوں کو رب بنا رکھا. حضرت علی بن حاتم کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم نے تو کبھی اپنے مولویوں کو، اپنے بزرگوں کو رب نہیں بنایا. حضور نے فرمایا رب بنانے کے معنی یہ ہیں کہ تم ان کے مسئلوں کو، ان کے حکموں کو ایسے سمجھتے تھے جیسے اللہ کا حکم ہے، کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے تھے. ہاں یا رسول اللہ یہ بات تو تھی. فرمایا یہی رب بنانا ہے. کیونکہ یہ حق صرف اللہ کو ہے کہ چلے اس کی اور کسی کی نہ چلے. ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے, ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے. اگر نہیں رد کیا جا سکتا تو اللہ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اور اللہ کی بات آپ تک پہنچے گی کیسے؟ نبی کے ذریعے سے. گویا یوں سمجھ لیں ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے, اگر نہیں کیا جا سکتا تو نبی کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کسی اور کی بات کے پابند ہو گئے, اس کے خلاف چلنا آپ کو پہاڑ نظر آتا ہے, تو پھر گویا آپ نے اس کو رب بنا لیا. یہ بھی لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمارے مسلمانوں میں نمبر ایک کے مشرک بھی اللہ نعبد الا اللہ, بلا نشرک بھی شین نمبر دو کے مشرک بھی, اور بلا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ نمبر تین کے مشرک بھی جسے تقلید کہتے ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, اس سے تم اعراض کرتے ہو, اگر تم اس سے منہ موڑتے ہو, فقولوا, اچھا عیسائیوں پھر تم یہ بات تو کہو, اے مسلمانوں تم ان سے یہ بات کہہ دو, فقولوا, اے مسلمانوں تم ان سے کہہ دو, اشہدوا بأننا مسلمون, اچھا پھر گواہ رہنا تم مسلمان نہیں پھر ہم مسلمان. میرے بھائیوں, جو کسی کے مزار پر جائے جو گیارہویں دے اس کا لا الہ الا اللہ جھوٹا, جو ذہنی طور پر کسی کو عالم الغیب سمجھے, مختار کل سمجھے, اللہ والی صفات اس کے اندر پیدا کرے, اس کا یہ عقیدہ ہو اس کا لا الہ الا اللہ جھوٹا. جو کسی امام, کسی ولی, کسی پیر, کسی مرشد کو بات کو نہ ٹھکرا سکے, اس کو سمجھے کہ جی بس جو اس نے کہہ دیا وہی مانیں گے, یہ رب بنانا ہے, اس کا کلمہ جھوٹا, اس کا لا الہ الا اللہ باطل ہو. سو میرے بھائیوں یہ سوچ لیں, میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں, آخر یہ مسئلہ ہمیں بہت ستا رہا ہے کہ مسلمان اتنا ذلیل دنیا میں کیوں ہے, مسلمانوں کو جو آخر اتنا زوال پہنچا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بالکل میرے بھائیوں یہ صاف اور واضح ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمان نہیں, توحید اس کی ٹھیک نہیں, محمد الرسول اللہ اس کا ٹھیک نہیں. ہم سارے کے سارے جیسے آج کل کے نوجوان ڈالڈے کی پیداوار ہیں, اور ہمتیں آپ کو اندازہ ہے ہی کہ کیا ہمتیں ہیں, بالکل آج کل کے مسلمان شرک اور بدعت کی پیداوار ہیں, جان بالکل نہیں. اور جان آتی ہے توحید, جان آتی ہے جب دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ نے اس لیے کہا نا وعد اللہ فتح وکلو ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تو بھروسہ اللہ پر کرو. اب یقین جانے جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا وہ کبھی کسی سے ڈرے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس کو اللہ پر بھروسہ ہوگا وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا. لیکن آج کل کا مسلمان کس سے نہیں ڈرتا؟ آپ یہ دیکھ لیں, ہر ایک سے ڈرتا ہے. اور جب وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے گویا اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں.